بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين صدق الله العظيم. کل اس آیت پہ بات شروع کرنی تھی لیکن وہاں تک ہم پہنچے نہیں کہ انسان کے دو حصے ہیں, انسان دو چیزوں کا نام ہے, ایک ہے اس کی روح اور ایک ہے اس کا جسم, اور ان دونوں میں روح جو ہے وہ اصل ہے, جسم تو کچھ عرصے کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے اس کو دیا گیا ہے, اور روح بھی اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہے. روح بھی انسان کی بیمار ہوتی ہے, اس میں بھی کمزوری آتی ہے, اس کے لیے بھی کچھ غذا ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے روح کو طاقت ملے, اور روح کی طاقت اعمال صالحہ سے ہے. یہاں تک تو بات کل ہوئی تھی. اور روح کو جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں, جس کی وجہ سے کمزوری آتی ہے, وہ ہیں گناہ اور معصیت کے کام. اور گناہ اور معصیت دو قسم کی ہیں, ایک ہیں ظاہری گناہ جس کو انسان تھوڑا سا غور کرے تو سمجھ میں آ جاتے ہیں, اور ایک ہے باطنی گناہ جو نظر آنے والی چیز نہیں ہے, چونکہ اس کا تعلق قلب سے ہے, دل سے ہے, دل کے اندر وہ گناہ ہے نہیں ہے تھوڑا سا غور کرے تو سمجھ میں آ جائے. ہو سکتا ہے کبھی انسان سوچے نہیں 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 ہے. ریا کے بارے میں بھی انسان کو شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں ریا ہے یا نہیں ہے, تو ایسی چیزیں اخلاص ہے یا نہیں ہے, چونکہ وہ دل کی چیزیں ہیں نظر نہیں آتی, تو انسان کو بسا اوقات مشکل ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو پہچانے. تو ان باطنی امراض میں ویسے تو کئی اس کی بیماریاں ہیں جو باطن اور قلب سے تعلق رکھتی ہیں, ان میں جو سب سے زیادہ بری بیماری ہے وہ ہے کبر. جو عربی زبان سے واقفیت رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کبر اور تکبر میں تھوڑا سا فرق ہے. کبر انسان کے دل کی وہ حالت ہے, وہ اخلاق جو دل کے اندر ہوتے ہیں, بڑائی جو دل کے اندر ہوتی ہے وہ کبر کہلاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ تو دل کے اندر ہے, کسی کو نظر نہیں آ رہی, کسی کو پتہ نہیں ہے, اور اس کی ظاہری جو انسان جو اس کی ظاہر میں جو انسان کے اندر نظر آتا ہے, اس کی وجہ سے انسان جو حرکتیں کرتا ہے اس کبر کے تقاضے کے مطابق, اس کو تکبر کہا جاتا ہے, یعنی کبر کا اظہار کرنے والا کوئی عمل, ایسا کوئی عمل جس سے انسان کا کبر ظاہر ہوتا ہو, چلنے میں اکڑ کے چل رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت جھک کر چلنے کی تھی, اس لیے کہ آپ کا سینہ ویسے ہی چوڑا تھا, تو کشادہ سینہ, اور اگر سیدھا بھی چلتے تو سینہ نکلا ہوا ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھک کر چلا کرتے تھے. سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع سے آگے نہیں, مجمع سے پیچھے رہا کرتے تھے. پیچھے کوئی کمزور قسم کے لوگ ہوں, کوئی ایسے ہوں جن کو کوئی ضرورت ہو, کبھی ہوتا تھا کہ بعض کی سواریاں صحیح نہیں چل سکتی تھیں, آہستہ ہو جاتی تھیں, تو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ آپ رہنا پسند فرماتے تھے. صحابہ کو پسند تو نہیں تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم, تو اس وجہ سے صحابہ بھی اس کو برداشت کر لیتے تھے. بہت سی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں تو ملیں گی, وہ تواضع کے واقعات پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوئی تو آگے بات چلائیں گے. ابھی تو یہ ہے کہ کبر, ایک ہوتا ہے کبر جو انسان کے دل کی حالت ہے, اور اس کا ظاہر انسان جب ظہور ہوتا ہے اس کا, اس کے اعمال سے, اس کی باتوں سے, اس کی کسی بھی ظاہری حرکت سے, اس کو تکبر کہا جاتا ہے. اب یہ کبر ایسی چیز ہے جو بالکل مخفی چیز ہے, سب سے شروع میں بھی انسان کو اس پر محنت کی ضرورت ہے, اور اخیر تک بھی انسان کو اس پر کام کرنے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ بہت سخت بیماری ہے, مشکل سے نکلتی ہے, اور پھر یہ کہ اس کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبر دبا ہوا ہوتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا تھا وہ کون سا تھا, جس کو علماء نے لکھا ہے ابلیس کا جو گناہ تھا, کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر وہ آیا اور کبر کا گناہ تھا. انا خیر منہ. ابلیس نے کیا کہا؟ میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ انا خیر منہ، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ اوپر جانے والی چیز، روشنی والی چیز، تو آگ میں تو بلندی ہے، مٹی کیا ہے؟ مٹی سے اس کو بنایا ہے، اس کی کیا حیثیت کہ میں سجدہ کروں؟ سب سے پہلا گناہ جو وجود میں آیا وہ کبر تھا. تو یہ حالانکہ وہ کتنا عبادت گزار تھا، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتوں کے مختلف علاقوں میں، آسمان کے فلاں حصے میں، فلانی جگہ پر، فلانی جگہ پر، فرشتوں میں بھی ابلیس جو تھا وہ عبادت میں آگے سمجھا جاتا تھا، اور فرشتے بھی اس پر رش کرتے تھے کہ کتنی عبادت کرتا ہے، لیکن وہی اندر کبر دبا ہوا تھا. یعنی انہیں کے پہلے تھا نہیں اور پھر وجود میں آ گیا، دبا ہوا تھا، اس کا موقع نہیں آیا تھا. یہی یہ میں اصل اسی لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارا بھی یہی حال کچھ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم کوئی ایسی کوئی غلط چیز نہیں کر رہے، لیکن وہ اندر دبا ہوا کبر ہے. اس کا ظہور کب ہوتا ہے؟ جس وقت اس کا کوئی ایسا موقع آ جائے کہ اس وقت ہمیں کسی نے کچھ کہہ دیا. جب تک ہمیں کوئی اچھی طرح رکھتے ہیں، عزت کے ساتھ رکھتے ہیں، کوئی ہمیں ہمارے برا نہیں کہتے، تب تک تو ہم بھی ٹھیک ہیں، ہمیں بھی اچھا لگ رہا ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ہم تاریخ دیکھیں، ان کی سیرت دیکھیں، تو اس میں نظر آتا ہے کہ انبیاء سے کچھ کہا جاتا تھا، اس کے مقابلے میں وہ کیا کرتے تھے. اب انبیاء علیہم السلام کی کیا تعلیمات تھی؟ دیکھو، میں کچھ نہیں چاہتا، ما اسألکم علیہ من اجر، میں اجرت نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا، بس یہ کہ اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، توحید کو مان لو، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں. ما اسألکم علیہ من اجر. قالوا انا لنراک فی ضلالۃ، ہم تو سمجھتے ہیں آپ گمراہ ہیں، آپ کو پتہ نہیں دماغ میں کچھ ہو گیا ہے. انا لنراک فی صفاہۃ، کسی کو کہا گیا ہم آپ کو سمجھتے ہیں آپ بے وقوف ہیں. ایسے موقع پر ظاہر ہے انسان کو ایک عام طبیعت کے لحاظ سے انسان کو غصہ آنا چاہیے کہ اچھا، میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں، تمہیں ایک اچھی بات بتا رہا ہوں، میں کوئی معاوضہ نہیں چاہ رہا ہوں، میری بات کم از کم غور سے سن لو، نہیں سمجھ آتی نہ مانو، مجھے تو برا نہ کہو. نہیں نہیں، آپ بے وقوف ہیں، آپ کے اندر یہ ہے، آپ گمراہ ہیں. انا لنراک فی صفاہۃ، آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں. ایک نبی، ایک عام شخص جو جھوٹ سے بہت بچتا ہے، اس کو کبھی جھوٹ کا اس پر الزام آ جائے، بہت سخت طبیعت پر، دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، آسان چیز نہیں ہے. اور ایک نبی جس کی صداقت پہلی بنیادی چیز ہے اس کی نبوت کے لیے، کہ صداقت اور امانت بنیادی صفات ہے نبی کی، اور اس کو کہا جائے کہ انا لنظنک من الکاذبین، ہم آپ کو سمجھتے ہیں آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں. ان ہو الا رجل افترا علی اللہ کذبا، اللہ کے بارے میں آپ نے جھوٹی بات کہیں، وہاں اس کا غصہ کتنا کنٹرول میں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کبر تھا ہی نہیں، وہاں کبر تھا ہی نہیں. قال یا قوم لیس بی صفاہت، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے اندر کوئی صفاہت نہیں آ گئی ہے، میں تو صرف اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں. وہ غصے والی چیز ہی نہیں ہوتی تھی، اپنی ذات کے لیے غصہ ہونا یہ ان کے اندر تھا ہی نہیں، اس لیے کہ کبر کا مادہ ان میں سے نکال دیا گیا تھا. تو یہی ایسا موقع جب آتا ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ تو یہ موقع آتے رہتے تھے، ہمارے ساتھ ایسے موقع کم آتے ہیں، اس لیے پہچاننے کا موقع بھی کم ملتا ہے کہ ہمارے اندر وہ چیز ہے یا نہیں ہے. ہمیں کچھ کرنا ہو، کسی نے بلا وجہ رکاوٹ ڈال دی، آپ کے ساتھ غصہ آتا ہے. یہ سب چیزیں وہ ہیں، اس لیے میں یہ کتاب لایا ہوں، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات ہیں. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اس سال رمضان میں صبح کی تعلیم میں پڑھیں گے، لیکن چونکہ صبح کے وقت طلبہ تو حاضر نہیں ہوتے، یعنی اس میں سے تھوڑا سا ہی مجمع ہوتا ہے، تو اس لیے بس تکبر کے دور ہونے کی علامت کسی نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھی کہ تکبر دور ہونے کی کیا علامت ہے، کیسے پہچانے کہ انسان کے اندر سے تکبر نکل گیا ہے، دبی ہوئی چیز ہے پتہ نہیں چلتا، تو کیسے پتہ چلے؟ تو حضرت شیخ کے ملفوظات ہیں جو ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ نے جمع فرمائے ہیں، جو جمع ہی فرمائے ہیں، یعنی مختلف حضرات کے جمع کیے ہوئے ملفوظات کو ایک کتابی شکل میں مختلف جگہوں سے پڑھنا، چونکہ حضرت کا مزاج تھا، کوئی رسالہ آیا، کہیں سے کچھ آیا، کہیں سے کچھ آیا، اس کو پڑھتے تھے، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے ملفوظات کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے. تو اس میں ایک جگہ ہے، بس یہ تاکہ بڑوں کے الفاظ میں وہی اسی میں سے پڑھ لیا جائے تو اس کی برکت ہے. ایک صاحب نے خط لکھا کہ کبر کے نکلنے کی علامت کیا ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں، میں نے جواب میں لکھوایا کہ اگر کوئی تم پر اعتراض کرے، تنقید کرے، برا کہے، تو دیکھو تمہارے قلب پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے. ہمارا سب کا امتحان ہے، ہر ایک اپنا امتحان لے سکتا ہے. یہ غلط بات کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے غلط کیا اور کوئی ہمیں کہے کہ تم نے غلط کیا ہے، غلط کیا ہو یا نہ کیا اس سے تعلق نہیں ہے. کسی نے ہمارے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اچھا یہ ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی جو ہماری مرضی کے خلاف تھی، اب ہمارے قلب پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ کبھی تو ہماری کسی ایسی چیز میں، جس کا بھی تعلق، جیسے میں نے انبیاء کے بارے میں بتایا کہ انسان کی نماز کے بارے میں، اچھا نماز صحیح نہیں پڑھتا یہ، تو انسان یہ نہ سوچے یہ خامخواہ اس کو میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، یہ سوچے نہیں کون سی ایسی چیز ہے جو میرے اندر صحیح نہیں ہے، معلوم کرنے کی کوشش کرے. وہی جس کو میں نے پہلے یہ بتایا تھا، انسان کے اندر یہ مزاج ہو کہ اپنی غلطی پہچاننے کی کوشش کرے، کسی نے بھی کچھ کہہ دیا، اپنے ہوں یا دشمن ہوں، غیر ہوں، اجنبی ہوں، جو بھی ہوں، کسی نے کچھ کہہ دیا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو یہ کوشش کرے کہ اچھا اس نے جو بات کہی اس کی حقیقت کتنی ہے. یہی حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اعتراض کرے، تنقید کرے، برا کہے، تو دیکھو تمہارے قلب پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے. اگر تمہارے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس اعتراض پر غور کیا جائے، اگر صحیح ہوگا تو ہم اس کی اصلاح کریں گے، یہ چیز اگر ذہن میں آ گئی تو فرماتے ہیں تو یاد رکھو یہ علامت ہے کبر دور ہونے کی. اور اگر اعتراض و تنقید سنتے ہی بلا سوچے سمجھے غصہ آتا ہے تو یہ علامت ہے تکبر کی. پر یہ عام طور سے ہم لوگوں میں ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے، چونکہ اس کے امتحان کا وقت کم آتا ہے نا، عام طور سے ایسے موقع پر ہر ایک سوچتا ہے نہیں شاید میں دوسرے کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں ہو رہی ہے، ہم میں سے ہر ایک کی یہ بات ہے کہ جہاں موقع آتا ہے اس لیے کہ اس کا موقع کم آتا ہے اور یہ چیز دبی ہوتی ہے. جس وقت اس کے ظاہر ہونے کا وقت آتا ہے، اچھا اس موقع پر اس نے یہ کیوں کہہ دیا، اس موقع پر میرے بارے میں اس طرح کیوں کہہ دیا، فلانے کے پاس شکایت کس نے پہنچائی، یہ نہیں کہ کیا شکایت پہنچی ہے میں دیکھوں کہ اس میں کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، کوئی چیز غلط ہے تو میں اس کو ٹھیک کر لوں. یہ اصل سوچ انسان بنا لے، یہ ہمیں اپنی سوچ بنانے کی ضرورت ہے. کسی نے کوئی بات کہی، اپنے ہوں غیر ہوں، تو یہ سوچا جائے کہ اچھا اس میں کتنی حقیقت ہے. اچھا ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں، کسی کو کوئی شکایت ہے ہم سے، کسی کو کوئی شکایت ہے، تو اچھا نہیں ٹھیک ہے بات پوری بات بیان کر دو، دیکھتے ہیں اس میں کتنی چیز ہے جو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور بسا اوقات خود انسان اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، تو ٹھیک ہے کسی اور سے معلوم کر لے کہ اچھا یہ میرے بارے میں یہ کہا گیا ہے، دیکھ لیا جائے کہ اچھا اس میں واقعی یہ غلط ہے تو اس کو میں صحیح کر لوں. مسئلہ معلوم کرنا ہے مسئلہ معلوم کر لے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پہلی بات تو برا لگ جاتا ہے، اور برا لگنے کے بعد پھر آگے کا مرحلہ ہے کہ فیصلہ بھی ہم خود ہی کریں گے. ہم جانتے ہیں اس لیے کہ ہم خاندانی مسلمان ہیں. یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، میرے ذہن میں پھر واقعات آ جاتے ہیں کہ اس لیے کہ ہر وقت کے ابھی بھی کئی ایسے لوگوں کے میسج ہوں گے کہ ان کے کچھ مسائل اس طرح کے چل رہے ہیں، اور جہاں بھی ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات آ گئی، مرضی کے خلاف کا مطلب ہمارے بڑوں نے ایسا کیا تھا، ہمارے خاندان، ہمارے دادا ایسے کرتے تھے، ہمارے نانا ایسے کرتے تھے، ہماری نانی اور دادی ایسے کرتی تھیں، یہی دلیل ہے. اور اس میں طلبا کو بار بار کلاس میں بتایا کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو نکال دو اپنی زندگی سے، قرآن و حدیث پر آؤ، شریعت پر آؤ. ہاں بڑے وہ جو شریعت، جن کی بنیاد پر ہم ان کو شریعت کو پہچان سکتے ہیں، جن کے بارے میں انعام تعلیم کہا گیا ہے، وہ بڑے تو ٹھیک ہے، ان کی بات کو تو دیکھنا ہے اور ان کے مطابق عمل کرنا ہے، لیکن صرف بڑے، ہمارے بڑوں، ہمارے خاندان کے بڑوں نے یہ کیا اور انہوں نے ایسا کیا، اور تو یہ ان بنیادوں پر ہی تمام مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور مشکلات پیش آتی ہیں، اور اسی بنیاد پر انسان کو غصہ آتا ہے. ہمارے خاندانی کا ہمیشہ رواج رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ کرو. یہ وہی چیز ہے جو انبیاء علیہم السلام کو بھی ہمیشہ اسی سے واسطہ پڑا، اور ابھی بھی اہل علم کو اسی سے واسطہ پڑ رہا ہے، ابھی تک یہ ہو رہا ہے. انبیاء علیہم السلام سے کیا کہا گیا تھا، وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی؟ اور وہی دلیل آج بھی ہمارے دیندار طبقہ یہی دلیل دیتا ہے، وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، یہی ہو رہا ہے. چاہے الفاظ الگ ہوں، تھوڑا سا انداز الگ ہوگا، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اپنے پڑھے لکھے انداز میں اس کو بتائے گا، لیکن یہی نتیجہ یہ نکلے گا، وجدنا آباءنا کذلک یفعلون. ہمیں نہیں معلوم شریعت کیا کہتی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ قرآن و حدیث کا اس بارے میں کیا حکم ہے، ہم نے تو یہ دیکھا ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے تو ہم تو ایسے ہی کریں گے. یہ بہت سی چیزوں میں ہمارے اندر یہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے کمزوریاں انسان کے اندر ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو بات ہے، یہ شیخ رحمۃ اللہ نے جو فرمائی، یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. میں چاہ رہا تھا کچھ احادیث ہمارے سامنے آ جائیں تاکہ اس سلسلے میں ہمیں مزید پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. صحیح حدیث ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایسا شخص جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہوگا. ذرہ کا لفظ عربی زبان میں ذرہ، کبھی کبھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چونٹیاں جو ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چونٹیاں جو چلتی رہتی ہیں، اب تو الحمدللہ ختم ہو گئی، پہلے یہاں ہوا کرتی تھی، تو چھوٹی چھوٹی چونٹیاں جو ہوتی ہیں تو اس کو ذرہ کہتے ہیں، لیکن کسی چیز کو چھوٹا بتانے کے لیے ذرہ کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، یعنی اس سے بھی کم ہو تب بھی اس کو ذرہ کہہ دیں گے. اور دوسرے معنی اس کے ذرہ کے ایک وہ بھی آتے ہیں جو کبھی کبھی دھوپ آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہوا میں کچھ چھوٹے چھوٹے ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں، غبار اڑ رہا ہوتا ہے، اس کے ذرات ہوتے ہیں چھوٹا چھوٹا، تو اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں. بہرحال دونوں مفہوم ہیں، وہ بھی ذرہ ہے یہ بھی ذرہ ہے، لیکن ہم اس کو عام طور پہ ذرہ کا لفظ جو وہ غبار میں اڑنے والا جو دھوپ وغیرہ میں نظر آتا ہے ہلکا ہلکا، اس کو ذرہ کہتے ہیں. اتنا سا بھی اگر کبر ہوگا تو حدیث میں آتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، پہلے اس کو جا کر اس کبر کی صفائی کرنی ہوگی. صفائی کی دو صورتیں، یا دنیا میں انسان کر لے توبہ استغفار اور اپنی صفائی کے ذریعے، یا پھر دوزخ کی آگ ہے. اصول اعتبار سے دو ہیں، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے تو الگ بات ہے، لیکن عام اصول یہ ہے کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اور اس کی علامت کیا ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اچھا لباس پہننا مجھے پسند ہے، اچھے جوتے پہننا پسند ہے، کیا یہ کبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ کبر نہیں ہے، یہ کبر نہیں ہے، اچھا لباس انسان پہن لے ٹھیک ہے، ہاں کبھی کبھی یہ چیزیں انسان کو کبر تک لے جاتی ہیں، کبر کا ذریعہ بن سکتی ہیں، لیکن یہ خود کبر نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس. یہ کبر کی دو اہم علامتیں بیان فرما دیں. کبر کیا ہے؟ کہ انسان دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ انسان حق بات اس کو جب کہی گئی، وہ جو ابھی تک میں نے سمجھایا تھا شیخ کے کلام سے، کہ حق بات اس سے جب کہی جائے تو اس کو رد کر، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، نہیں اس طرح نہیں، میں نہیں مانتا یا میں قبول نہیں کرتا. کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، کبھی ذاتی معاملات میں ہوتا ہے، کبھی دینی امور میں ہوتا ہے، کبھی عام بول چال میں، کبھی کبھی ہوتا ہے عام بول چال میں کہ فلاں شخص فلانی جگہ پر گیا، نہیں کوئی اس کا دین سے تعلق نہیں، کچھ بھی نہیں، ویسے ہی نہیں نہیں وہ نہیں گیا تھا، اپنی بات منوانے کی عادت، اپنی بات پر جمے رہنے کی عادت، یہ کبر کی ایک علامت ہے. یعنی جب نہیں پتا تو اچھا نہیں، میرا خیال یہ کہ ایسا ہوگا، کیا ضروری ہے کہ ہم تاکید کے ساتھ کہیں ایسا ہی ہوا تھا، بعضوں کا ایک مزاج بن جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا نہیں وہ غلط تھا. تو میں صرف بتا رہا ہوں کہ اپنے معاملات میں ہم اس کو پہچانے کہ کہاں پر ہم اپنی بات پر جم جاتے ہیں چاہے تحقیق نہ ہو، اور سوچنے کی بھی کا خیال نہیں ہوتا کہ سوچے بھی، بہرحال ہوتا ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے، اصل تو مزاج کی بات ہے، غلطیاں انسان ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے ایک بات سمجھاتا ہے ایسی ہوگی ایسی نہیں ہے، لیکن اپنی بات پر جب تحقیق نہیں ہے تو اس پر جمنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے کہ نہیں نہیں ایسا ہی ہونا چاہیے اور ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے سوچ لیتے ہیں ہو سکتا ہے ایسا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں تو حالانکہ آپ تو وہی کے ذریعے سے آپ کی تائید ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب آپ کو جو رائے کی درستی اور جو کچھ آپ کو جو کچھ صلاحیتیں دی گئی تھیں، یعنی فیصلہ کرنے کی وغیرہ، ظاہر ہے اعلیٰ درجے کے کمالات، پھر بھی آپ نے کوئی رائے دی، کسی صحابی نے کہا ایسا کر لیں، ہاں چلو ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں، صحابہ کی آرا کو بھی قبول فرماتے ہیں، حالانکہ چھوٹے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ رائے دے رہے ہیں، ایسا چلو ٹھیک ہے اس طرح کر لیتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مزاج ہے. اور یہی کبر کی علامت کیا ہے؟ بطر الحق، کہ حق بات ہو تب بھی اس کا انسان انکار کر دے. وہی حضرت شیخ کے کرام سے بات واضح ہو گئی تو مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں. اور دوسری چیز، دوسری علامت کبر کی، وغمط الناس، لوگوں کو کم درجہ سمجھنا. فلانے نے 10 سال پہلے یہ گناہ کیا تھا، وہ تو کم درجے کا حقیر آدمی ہے. ہوتا ہے، ہمیں پرانی کوئی بات معلوم ہو گئی، کیا پتا اس نے توبہ کر لی، توبہ کے لیے تو چند منٹ لگتے ہیں. ہاں بعض گناہ کھل کر ہوتے ہیں تو اس کی توبہ بھی کھل کر ہونی چاہیے، یہ بات الگ ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو اہل علم ہیں، بسا اوقات کتابوں میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں بعضوں کے بارے میں، تو جنہوں نے کھلے عام کوئی بات کہی ہے تو توبہ بھی کھلے عام ہونی چاہیے، لیکن جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا اور گناہ ہو گیا تو ان کی توبہ بھی وہیں ان کا معاملہ ہے. التوبہ مثل الحوبہ، جیسا گناہ ایسی توبہ. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سب کو گواہ بنائیں کہ ہاں میں توبہ کر چکا ہوں، فلانا جو میں نے گناہ کیا تھا 5 سال پہلے یا 2 سال پہلے یا 10 سال پہلے، ہم سب کو گواہ بنا، ہمیں گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کیا دخل ہے اس میں. بہرحال کسی کے گناہ پر اس پر تنقید اور اس کے بارے میں کوئی بات کہنا یا اس کی تحقیر، کیا اس کی حیثیت ہی کیا ہے، اس نے تو فلانا گناہ کیا تھا، اگر وہ تائب ہو چکا ہے، بعض حدیثوں میں آتا ہے اگر وہ تائب ہو چکا ہے اور ہم نے پھر بھی اس کے بارے میں یہ کوئی طعنہ دیا یا ایسی کوئی بات کہی، تو انسان کو اللہ تعالیٰ خود اس گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں. یہ بعض روایتوں میں یہ مفہوم ہوتا ہے. بہرحال تو الکبر بطل الحق, حق بات کا انسان انکار کر دے, ضد کی عادت ہو, اور دوسروں کی تحقیر, دوسروں کو کم درجے کا سمجھنا. ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم, کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے, چاہے وہ جتنی نمازیں روزے وغیرہ سب کر رہے ہیں, لیکن انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. وہی بات, کسی کو کم درجہ سمجھے. کم درجہ کیوں سمجھے گا؟ یا اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہوگا, یا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی, یا اس کی کوئی وجہ ہوگی. ظاہر ہے کوئی وجہ ہی ہوتی ہے. یا اپنے اندر کوئی کمال انسان سمجھ رہا ہے کہ میرے اندر یہ چیز ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, کوئی وجہ کے بغیر تو نہیں ہوگا. تو بہرحال جو بھی وجہ پائی گئی ہو, لیکن حدیث میں آیا ہے بحسب امرئ من الشر, انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو وہ حقیر سمجھے. وہی جو میں نے آیت پڑھی, تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا, مفسرین فرمایا کہ لا یعلون نہیں, لا یریدون علوا, علو کا ارادہ بھی نہیں کرتے. کبر تو ایسی چیز ہے کہ اس کو چاہنا, بڑے بننے کا ارادہ کرنا, یہ بھی برا ہے. عام گناہوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ گناہ کر لیا تو گناہ ہے, یہاں پر تو یہ بعض مفسرین نے فرمایا, یہاں پر تو اس کا ارادہ بھی کہا, اس کو کہا کہ یہ بھی منع ہے. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ایک حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل. حدیث کے دو مفہوم ہیں, ایک مفہوم بتا رہا ہوں, حدیث کی تشریح مقصود نہیں, اصل تو مضمون کو بیان کرنا مقصد ہے. کہ اس حدیث کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جب کسی قوم کے اندر ضد کی عادت ہو جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہدایت پر ہونے کے باوجود ان کو گمراہی میں لے جاتے ہیں. ایک تو ایک انسان ہدایت میں آیا ہی نہیں تھا, ہدایت میں تھا, دین پر عمل کر رہا تھا, نیک تھا, لوگ اس کو نیک سمجھ رہے تھے, سب کچھ تھا, لیکن ضد کی عادت تھی, جدل کی عادت تھی, وہ عادت اس کو گناہ کی طرف لے گئی. حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری نور اللہ مرقدہ کا واقعہ, ایسا نہ ہو کہ واقعات, لیکن بہرحال وہ بھی ایک کام کی باتیں ہیں. حضرت عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا واقعہ ہے, بڑے صاحب کشف تھے, اور ان کے پاس ایک مرتبہ مرزا غلام احمد قادیانی, ساتھ ساتھ دجال کذاب کہنا پڑے گا نا, مرزا غلام احمد قادیانی کا جو مصاحب ہے, اس وقت تک قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا, اس کے کوئی دعویٰ ظاہر نہیں ہوا تھا. تو حکیم نور الدین جو لوگ جانتے ہیں تھوڑے بہت قادیانیت کو, تو حکیم نور الدین اس کا خاص آدمی تھا, مرزا غلام احمد قادیانی کا, اس کو سکھانے والا بہت سی باتیں وہی حکیم نور الدین تھا. تو حکیم نور الدین ایک مرتبہ حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تھا, اور چونکہ وہ کسی اور سلسلے میں آیا تھا, تو وہاں یہ تھا مشہور چروج, کوئی مشہور آدمی ہیں, بزرگ ہیں, اور اس وقت وہ قادیانیت وغیرہ سے متعلق بھی نہیں ہوا تھا, اس لیے کہ قادیانی نے وہ دعویٰ بھی نہیں کیا تھا. تو عبد الرحیم رائے پوری یا ان کے شیخ میاں عبد الرحیم ولایتی, دونوں میں سے کوئی ایک تھے, غالباً مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, ان سے ملاقات ہوئی. یہ چونکہ بڑے صاحب کشف تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں کوئی ایسا شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا کہ نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں, ایک شخص ہونے والا ہے آپ کے یہاں جو نبوت کا دعویٰ کرے گا. ان سے کہہ رہے ہیں ایک شخص ایسا ہونے والا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے گا, الفاظ مجھے پوری یاد نہیں لیکن مفہوم بتا رہا ہوں, ایک شخص آپ کے پاس ایسا ظاہر ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا, اور مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ آپ اس کے مصاحب ہوں گے. کہ نبوت کا دعویٰ اور میں اس کا ساتھ دوں, نبوت تو ہے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. پوچھا کہ اس کی یعنی کیا وجہ, اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے, میرے اندر کوئی ایسی کوئی برائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں, آپ کو بحث کرنے کی عادت ہے, ضد کرنے کی اور بحث کرنے کی عادت ہے. ہر ایک کے سامنے جا کر بحث نہیں کی جاتی, اہل باطل کے سامنے جا کر بحث نہیں کی جاتی, ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ بلا وجہ اس سے نہیں, اپنی دلیل پیش کرو, اچھا میں دیکھتا ہوں تمہاری دلیل کتنی صحیح ہے, ہم دوسری چیزوں کو بھی دیکھیں کیا صحیح ہے. جب انسان خود اپنے ذہن میں پختہ نہیں ہے, جب خود اپنا تعلق اپنے بڑوں سے قوی نہیں ہے, اور ان چیزوں میں پڑے گا تو خود ہی فتنے کا شکار ہو جائے گا. کہا کہ یہ بنیادی وجہ ہے. خیر وہ تو چلے گئے, پتہ نہیں سوچا ہوگا کہ پتہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، ظاہر بہت زیادہ عقیدت ہوگی نہیں ہوگی، جو بھی ہوگا چلے گئے، اور واقعی ایسا ہی ہوا کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حکیم نور الدین اس کا مصاحب بنا. بنیاد کیا تھی؟ وہی میں اس لیے بتا رہا تھا، اوت الجدل، اوت الجدل، ضد، اپنی بات، اپنی بات کو یعنی حق بات کا انکار اور اپنی بات پر جمے رہنا، اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرنا، میری بات کسی طریقے سے غالب آ جائے. مزاج کیا ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھتے ہیں سامنے والی بات کے کتنا وزن ہے، کیا پتہ اس کی بات صحیح ہو میری بات میں، چلو آدھی بات میری صحیح ہوگی آدھی اس کی صحیح ہوگی. کچھ تو انسان اپنے اندر اعتدال پیدا کرے کہ سامنے والی بات کو قبول کرنا اور اس کی بات کو سننے کی انسان کوشش کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تو مشہور ہے، ویسے عمر رضی اللہ عنہ مشہور ہوئے، اور نظارہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا عام مزاج تھا کہ ان سے کوئی کبھی کوئی غلطی بتاتا بس فوراً قبول کر لیتے تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو خاص طور سے پیش کیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اتنے بڑے زبردست حاکم جن کا اتنا رعب، اور حکام بڑے بڑے دنیا کے ان کے سامنے دبتے تھے، لوگ ان کے سامنے ڈرتے تھے، لیکن ان کی اس قدر بادشاہت، اتنی بڑی حکومت کے باوجود ان کا انداز کیا تھا؟ کان وقافا عند کتاب اللہ. کوئی عورت بھی اٹھ کر کہہ دیتی تھی مجمع میں کہ نہیں نہیں عمر آپ نے صحیح نہیں کہا، ہاں ٹھیک ہے یہ صحیح کہتی ہے. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے، اور بات صحیح تھی، بہت سے ایسے روایات میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں، ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں میں یہ کہا کہ دیکھو بہت زیادہ مہر بڑھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے مہر تم رکھتے ہو اپنی بچیوں کے کہ مہر زیادہ ہوگا، سمجھتے ہو کہ اس سے اعزاز ہے. اگر یہ کوئی عزت کی چیز ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی عزت آپ سے اپنی بیٹیوں سے زیادہ تھی، ان کا مہر تو 500 درہم تھا، تو آپ لوگوں کا بیٹیوں کا کیا عزت بڑھ جائے گی مہر زیادہ کرنے سے؟ مطلب یہ تھا کہ بہت زیادہ مہر نہ رکھو اور اس کو اعزاز کی چیز نہ سمجھو، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ عمر، یہ امیر المؤمنین کہا ہوگا، امیر المؤمنین آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ وہ آتے تم احداہن قنطارن فلا تأخذوا منہ شیئا. قرآن نے تو کہا ہے کہ تم نے عورت کو بہت زیادہ مہر دیا ہو، اگرچہ یہ تذکرہ نہیں ہو رہا ہے کہ دے سکتے نہیں دے سکتے، بہت زیادہ مہر دیا ہو اور نا اتفاقی ہوتی ہے، الگ ہوتے ہیں تو مہر دعابس نہ لو، تو قرآن نے تو نہیں منع کیا، اتنے سارا مہر دینے کا تذکرہ بھی ہوا اور قرآن نے اس پر کوئی برائی بھی نہیں کی، آپ کیسے منع کرتے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ کی بات صحیح تھی، اور اس بہت زیادہ مہر کے بڑھنے کا جو سلسلہ ہو رہا ہے اس کو روکنا چاہتے تھے، اس عورت نے چونکہ قرآن کی آیت پیش کر دی، کسی درجے میں ان کی اس کی بات بھی کہہ سکتے ہیں کسی درجے میں درست ہو سکتی تھی، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ عورت صحیح کہتی ہے، عورت صحیح کہتی ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی آئندہ یہ کہے کہ عمر نے کلام اللہ کے مقابلے میں کوئی بات کہہ دی. یہ ان کے ایک مزاج تھا اور یہ مزاج آگے چلایا، تعلیم دی، ورنہ عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات کو قبول کر لیا جاتا تو آج کل کتنے مسائل آسان ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی مقدار میں مہر طے کیے جاتے ہیں، مرد کو بھی بتایا دینا نہیں ہے، اتنی بڑی مقدار ہے کہ اس کو بھی بتایا دینا نہیں ہے، اب بوڑھے ہو گئے، ایسے واقعات ہیں، شاید اب بہت سے لوگوں کے سامنے نہیں ہوں گے، ایسے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں کہ اب بوڑھے ہو گئے، اب اخیر میں موت کا وقت آیا تو اب کہہ رہے ہیں وہ اچھا میری بیوی کا مہر کے میرے 50,000 یا 1,00,000 باقی تھے تو اچھا اب میری وراثت میں سے اس کو دے دینا، اب بیچاری وہ بوڑھی پتہ نہیں اب وہ کیا کرے گی، 1,00,000 پہلے دے دیتے تو شاید کچھ استعمال کرتی یا گھر میں بھی کام آ جاتے. بہرحال ایسا ہوتا ہے کہ ارادہ نہیں ہوتا، کسی کو مرنے کے وقت خیال آ جاتا ہے کہ ہاں اب میری وراثت میں سے دے دینا، جو کہ وارثوں کے پاس جانے والا تھا تو مہر کے طور پر چلا جاتا ہے. لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے بہرحال اس پر رکاوٹ لگا، اتنی بڑی مقدار کیوں طے کرتے ہو، اتنا کرو کہ دے دو اور معاملہ ختم ہو جائے، اور یہ کوئی اعزاز کی چیز نہیں ہے. بہرحال ضد، یہی اصل بات ہے کہ انسان اپنی بات پر جمع رہے، یہ جس کو کہتے ہیں نا میں جیت جاؤں، میری بات غالب آ جائے، میری ضد ہو اور میری ضد پوری ہو جائے، یہ وہی بچپن میں تو انسان میں ہوتا ہے، لیکن اس کو سیکھنا ہے کہ یہ چیزیں انسان کے اندر سے ختم ہو، یہی چیزیں جو انسان کو کبر اور کبر کا راستہ دکھاتی ہیں اور دوزخ کا راستہ دکھاتی ہیں. کسی نے متکبر کی مثال میں کہا نا کہ متکبر اپنے آپ کو جو بڑا سمجھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی بلندی پر ہو، پہاڑ پر ہو یا کسی بلڈنگ کی چھت کے اوپر ہو، وہ نیچے لوگوں کو دیکھ رہا ہے، وہ سب چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، اس کو نہیں پتہ کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی چھوٹا نظر آ رہا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی، کوئی عزت نہیں ہوتی، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اچھا لوگ کتنے چھوٹے ہیں میں کتنا بڑا ہوں، بس یہی ہوتا ہے اور آخر وہی راستہ کون سا؟ جہنم کا راستہ ہے۔ دنیا میں بھی اگر دیکھا جائے تو لوگوں کے دلوں میں ایسے لوگوں کی وقعت نہیں ہوتی۔ دنیا کے بادشاہوں کا حال ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک دن حکومت پر تو ایک دن کہیں قید میں ہوں گے یا جیل میں ہوں گے، ان کے خلاف کیس چل رہا ہوگا۔ یہ تو دنیا کے حاکموں میں سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو دنیا میں یہی چیز اور یہی معاملہ چلتا رہتا ہے۔ ابو جہل جب اس کو بدر کے موقع پر مارا گیا تھا، اس کی جب آخری وقت، اس کو جب کوئی اسے کہ بالکل جان تو نکل ہی گئی تھی تقریباً، اور بالکل حرکت نہیں تھی، پتہ تھا کہ اب تو مرنے کا وقت قریب ہی ہے، آخر میں کوئی آیا گردن کاٹنے کے لیے، تو کہنے لگا کہ میرے گردن کو اوپر سے نہیں، ذرا نیچے سے سینے کی طرف سے کاٹنا، تاکہ جب میرے گرد سر کو رکھا جائے میتوں کے سروں میں تو میرا سر اونچا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فرعون ہذہ الامہ، اس امت کا فرعون تھا جو مر گیا ہے۔ بہرحال یہ کبر ایسی چیز ہے کہ انسان اخیر تک انسان کی جان نہیں چھوڑتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تکبر وضعہ اللہ، مشہور روایت ہے، طلبہ نے یاد کی بھی ہوگی، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اور دوسرا حصہ ہے من تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے، خود اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، بڑائی اپنی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گراتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو گرائیں تو پھر اس کو کون بڑھا سکتا ہے؟ جتنا بھی کوشش کرتے ہیں، اور ظاہر ہے تکبر کی بنیاد پر تھا، شہرت بھی ہو گئی تو گرتے بھی اتنا ہی زور سے ہیں۔ کوئی یہاں سے گرے گا تو ظاہر ہے کیا ہوگا، اس کو کہیں گے تھوڑا سا ایک سٹیپ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا۔ کوئی اوپر سے گرے گا تو کیا ہوگا؟ تو جتنا انسان تکبر کی بنا پر اوپر جاتا ہے، گرنا تو ضروری ہے، نیچے سے گرتا تو زیادہ مار نہیں لگتی، اوپر سے گرے گا تو زور سے اور چوٹ بھی زیادہ لگے گی، اور زیادہ ہی اوپر سے گرا تو مر بھی جائے گا۔ تو یہی حال ہوتا ہے من تکبر وضعہ اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کلام کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کا تو عنوان ہی ہے احیاء العلوم میں، یہ اس عنوان پہ کہ یہ باطنی امراض اور ان سب چیزوں کے متعلق، یعنی باطنی جو اچھی چیزیں ہیں وہ بھی اور جو امراض ہیں ان کے بارے میں بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کبر کے اسباب میں جو انہوں نے پہلا سبب بیان فرمایا ہے اور اہم ترین سبب بیان فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا اور اہم سبب علم ہے۔ اسے کہ علم بڑی چیز ہے، دنیا میں اس کو اہمیت سمجھی جاتی ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے، تو علم جب انسان کے اندر آتا ہے تو اس کے ساتھ کبر بھی آتا ہے۔ اب علم دین بھی ہو سکتا ہے، جن کو علم دین کی اہمیت ہے تو ان میں علم دین بھی کبر کا سبب ہے، اور جن کے یہاں دوسرے کسی علم کی اہمیت ہے تو ان کے یہاں وہ جو ڈگری ہوتی ہے جہاں پر جس کی جو اہمیت سمجھی جاتی ہے وہ کبر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بہرحال علم جو ہے، جس علم کو کی اہمیت دی جاتی ہو، وہ علم انسان کے لحاظ سے کبر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہم لوگوں میں ایک بہت بڑی دولت اللہ نے رکھی ہے حفظ قرآن کی، لیکن اس کو عام اتنی بڑی اہمیت نہیں دی جاتی عام طور پر۔ ٹھیک ہے، دیندار طبقہ سمجھتا ہے کہ بڑی دولت ہے، لیکن کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، جیسے ہم لوگوں میں اذان کی اتنی اہمیت نہیں ہے جیسے پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ ایک موقع تھا فتح مکہ کے موقع پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مؤذن خاص حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جب اذان دے دو۔ وہ تو اتنا بڑا اہم موقع، اور اذان کون دے رہا ہے؟ عرب میں، اور وہاں کے بڑے مشہور اور بڑی جگہ اور کعبہ، اور وہاں پر اذان دینے والے کون؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ لوگوں میں آپس میں بات ہوئی، ایک نے کہا اچھا ہوا میرے والد پہلے انتقال کر گئے کہ اس دن ان کو زندہ نہیں رہنا پڑا کہ بلال جیسا شخص اذان دے رہا ہے۔ یہ اتنا ان کے اندر، عرب کے اندر جو تھا نا، کہ حبشہ کا ایک شخص یہاں اذان دے رہا ہے ہمارے اوپر بڑا بن گیا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اذان کی کتنی اہمیت سمجھی جاتی تھی۔ کسی نے کہا کہ ہاں بس پتہ نہیں اس کے علاوہ کوئی ملا نہیں اذان دینے کے لیے آگے کرتے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو مسلمان ہو چکے تھے، صحابیت کا شرف حاصل کر چکے تھے، انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہتا۔ خیال تو ان کو بھی کچھ آیا کہ میں کچھ نہیں کہتا اس لیے کہ مجھے پتا ہے ان کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، پورا بتا دیا، فلانا نے یہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا کہ آپ لوگوں نے اس طرح کہا تھا۔ پھر آیت نازل ہوئی یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا۔ یہ الگ الگ قبیلے اور الگ الگ جو خاندان ہیں، یہ تو پہچان کے لیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلال تقوی میں تم سے آگے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی رکھتا ہے۔ بہرحال اذان بڑی اہم سمجھی جاتی تھی، لیکن یہاں تو الحمدللہ یہاں کی وہ بات نہیں کر رہا، لیکن ہمارے ملکوں میں عام طور سے مؤذن صاحب کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی گاؤں کے مؤذن ہوتے ہیں بیچارے کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، وہ بیچارے پورے گاؤں کے ایک خادم سمجھے جاتے ہیں، خیر وہ وہاں کے حالات ہیں۔ تو خیر اسباب کبر میں ایک اہم ترین سبب جو ہے وہ علم ہوتا ہے، اور دوسرا اہم سبب جو ہے اسباب کبر میں عمل ہوتا ہے۔ ہم جن چیزوں کو بہت بڑی نیکی سمجھتے ہیں، اور ہے بھی، ہے واقعتاً، علم بہت فضیلت رکھتا ہے، عمل بہت فضیلت رکھتا ہے، اور اسی لیے ہم بار بار یہاں پر جمع ہوتے ہیں، یا اپنے مساجد میں، یا اپنے اعمال میں، یا رات کے اعمال، یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ فضیلت کی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ سبب کبر بھی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو 6 نمبر مقرر فرمائے تھے، یاد ہوں گے نا سب کو 6 نمبر، ان میں ایک نمبر وہ ہے علم و ذکر، حالانکہ وہ دو چیزیں دونوں کو ساتھ ملا دیا کہ وہ ایک ہی ہے۔ اسے کہ علم اور ذکر اگر ساتھ ہوگا تبھی وہ علم علم نافع کہلائے گا، اور وہ اصل جو علم آخرت ہے وہ کہلائے گا، ورنہ وہ تو علم کبر کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو علم اور ذکر دونوں ساتھ ہیں، علم کے ساتھ ذکر، علم کے ساتھ اخلاق یعنی اخلاق کی طرف توجہ اور دل کی طرف دھیان، یہ ضروری ہے، ورنہ صرف علم وہ سبب کبر ہے۔ صرف عمل جو ہے اس میں انسان اگر اپنی دل کی حالت پر نظر نہ رکھے، صرف عمل میں لگا رہے، تو بسا اوقات یہ بھی انسان کے لیے ہلاکت کا اور کبر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں العز ازاری والکبریاء ردائی، ایک تشبیہ کے طور پر سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو عزت میری چادر ہے، جیسے ایک انسان دو چادریں اوڑھتا ہے، ایک نیچے اور اوپر، جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا۔ فرمایا کہ عزت یہ بھی میری چادر ہے استعمال کی، اور کبریا اور بڑائی یہ میری اوپر پہننے کی چادر ہے، اور جو مجھ سے ان میں سے کوئی چادر کھینچنا چاہے گا میں اس کو عذاب دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے طور سے، بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو گویا میری ایک چیز چھیننا چاہ رہا ہے میرے سے۔ ظاہر ہے مجھ سے کوئی چیز چھینے گا، ہمارا کوئی کپڑا چھینے تو ظاہر ہے اس کو ہم کچھ نہ کچھ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو عذاب دوں گا اگر کوئی میری اس طرح کی اس چیز میں میرے ساتھ دخل دینا چاہے گا۔ اللہ کے یہاں جو چیز پسند ہے وہ تو وہ ہے جو وہاں نہیں ہے۔ بڑائی تو ہے، علو ہے، عظمت ہے، سب کچھ ہے، وہاں پر کیا چیز نہیں ہے؟ پستی نہیں ہے، تواضع نہیں ہے۔ جو چیز جہاں نہیں ہوتی وہاں وہ چیز پسند کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے عبدیت، تواضع، یہ چیزیں چاہتے ہیں، ان چیزوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔